السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام جہاں رنگ کے ساتھ میزبان بہجت چلانی حاضر خدمت ہے. میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں اسفر امام اور انجینئر ہیں زورنیک وارٹیک. میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز کے علاوہ آپ ہمارا یہ پروگرام آن لائن بھی سن سکتے ہیں. اردو وی او اے ڈاٹ کام پر لاگ ان کیجیے اور براہ راست ہماری نشریات سماعت فرمائیے. تو آئیے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں آپ کو یہ بتاتے ہوئے کہ جہاں رنگ میں ہم جن موضوعات پر بات کر رہے ہیں وہ کس اس طرح سے ہیں. افغانستان میں انتخابی نتائج کا اعلان کر دیا گیا ہے اور جیسا کہ پہلے بھی اطلاع تھیں اس پر تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے. امریکہ افغانستان کے صورتحال کے بارے میں بتائیں گے. ایک امریکی فوجی ہلاک ہو گیا جبکہ طالبان نے اس کی ذمہ داری قبول کی اس حملے کی. پھر پاکستان کے سیاسی منظر نامے کی بات ہوگی، گرفتاریاں، ضمانتیں، انتظامی امور. بھارتیہ جنتا پارٹی جو برسر اقتدار بھارت کی پارٹی ہے وہ جھارکھنڈ میں انتخاب ہار گئی ہے اور یہ ایک سال کے اندر پانچویں ریاست ہے جہاں پر اسے ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے. اور آخر میں بات کریں گے سعودی عرب میں صحافی اور مصنف جمال خشوگی کے قتل پر دی جانے والی سزاؤں اور پھر عراق میں جاری احتجاجی مظاہرے اور کیا اس کا نتیجہ نکلے گا. تو آئیے پروگرام میں ہم شروع کرتے ہیں افغان کے صدارتی انتخابات سے. افغانستان کے صدارتی انتخابات میں اشرف غنی نے دوسری مدت کے لیے اکثریت حاصل کر لی ہے جبکہ ان کے حریف عبداللہ عبداللہ نے نتائج تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے. انتخابات جیتنے والے امیدوار کے نام کا حتمی اعلان چند ہفتوں میں کیے جانے کا امکان ہے. الیکشن کمیشن کے مطابق اس دوران امیدواروں کو الیکشن سے متعلق شکایات کمیشن میں جمع کرانے کا اختیار ہے. تو اس وقت ہم اپنے سامعین کو بتائیں ہمارے ساتھ تجزیہ کاروں میں شامل ہیں ڈاکٹر حسین جاسا، ہمارے ساتھ ہیں محسن زہیر جہاں امریکہ سے، اور ہمارے ساتھ کابل سے ساتھ دیں گے انیس الرحمان. تو سب سے پہلے ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور میرا پہلا سوال ڈاکٹر جاسا سے کہ یہ اعلان جو ہوا انتخابی نتائج کا، ڈاکٹر جاسا، اشرف غنی کے حریف امیدوار عبداللہ عبداللہ کی جانب سے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ وہ نتائج کے خلاف اپنی شکایات جلد از جلد تحریری شکل میں کمیشن کے روبرو جمع کرا دیں گے. اب ان شکایات کے اندراج کے بعد کیا ہوگا؟ نتائج مزید التوا کا شکار ہوں گے اور ملک میں سیاسی غیر یقینی پن اسی طرح جاری رہے گا. کیا صورت دیکھتے ہیں آئندہ دنوں میں آنے والے؟
ہاں جی، بےعزت شکریہ. بات یہ ہے کہ بہر صورت یہ جو تقریباً تین مہینوں سے جو ایک غیر یقینی سی کی جو فضا حاکم تھی افغانستان کے اوپر، بڑا عجیب سا ایک محیط تھا کہ تین مہینے سے جو ہے صرف 1.5 ملین یا 2 ملین سے نیچے جو ہے وہ ووٹ گنے نہیں جا رہے تھے. تو تین مہینے کے بعد جو ریزلٹ اناؤنس ہوا وہ بھی بہت زیادہ ایسا نہیں تھا کہ غیر متوقع ہو. پہلے سے ہی لوگوں کو پتا تھا. بہر صورت پہلے ہی دن جو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پہلے دن جو ہے وہ 6,000 شکایتیں درج ہوئی ہیں اس نتیجے کے خلاف. اب دیکھا جائے گا کہ 40 دن کے اندر کوئی اس سے ڈفرینٹ نتیجہ آتا ہے کہ نہیں، کیونکہ اس میں جو ہے ڈاکٹر اشرف غنی صاحب وہ صرف 11,500 ووٹوں کے لیڈ سے انہوں نے 50% کو کراس کیا ہے، جبکہ یہاں پہ 70% آف دا ہول ووٹ جو ہے وہ اس کو چیلنج کیا گیا ہے جو ویلڈ ووٹ ہے.
اچھا،
اس کے علاوہ اب اس میں جو اس انتخابات کے نتیجے میں کوئی ثبات آئے گا وہاں پہ، کوئی لوگوں کی زندگیوں میں تھوڑی سی مثبت تبدیلی آئے گی، یہ دیکھنا باقی ہے. میرا نہیں خیال، چونکہ افغانستان میں جو ہے وہ الیکشن جو کوئی بھی پیلس کے اندر ہوتا ہے وہ صرف اپنے جیتنے کے لیے ہی الیکشن کرواتا ہے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا افغانستان
کی حالت
اور سباد کی سزا کے لیے
عام لوگوں کی حالت میں. محسن زہیر صاحب ہمارے ساتھ ہیں. محسن صاحب، امریکہ کی نائب وزیر خارجہ برائے جنوبی وسطی ایشیا ایلس ویلز نے افغانستان کے انتخابی شکایات کے کمیشن پر زور دیا ہے کہ وہ افغانستان کے صدارتی انتخاب سے متعلق تمام شکایات کا پیشہ ورانہ اور شفاف انداز میں فیصلہ بھی کرے. تو اس سے پہلے جیسا کہ سبھی کو یاد ہے 2014 کے صدارتی انتخاب میں بھی عبداللہ عبداللہ کو اشرف غنی کے مقابلے میں شکست کا سامنا ہوا تھا، اور اے ایف پی کے مطابق 2014 کے انتخابات کے بعد امریکہ کی مداخلت سے دونوں حریفوں کو شراکت اقتدار پر آمادہ بھی کیا گیا تھا اور چیف ایگزیکٹو کا ایک نیا عہدہ بھی سامنے آیا تھا. تو محسن صاحب، کیا تاریخ پھر سے خود کو دہرانے جا رہی ہے اور امریکہ کی طرف سے انتخابی نتائج پر تصفیہ کرانے کی کوشش کی جائے گی، یا پھر امریکہ کا رول مختلف حالات میں کچھ مختلف ہوگا؟
دیکھیں، پہلی بات تھوڑا سا میں یہ بیک گراؤنڈ دینا چاہتا ہوں بےجت جی. کہ تقریباً 3.5 کروڑ آبادی کے ملک افغانستان میں 90 لاکھ رجسٹرڈ ووٹر ہیں، اور یہ جو الیکشن ہوئے ہیں ان 90 لاکھ سے کچھ زائد جو رجسٹرڈ ووٹر ہیں ان میں سے 22 لاکھ افراد نے ووٹ دیا ہے. جو نتائج سامنے آئے ہیں 3 ماہ کے بعد ان میں تقریباً 50% کے قریب ووٹ ملے ہیں اشرف غنی کو اور 40% کے قریب ملے ہیں عبداللہ کو. تو کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 22 لاکھ جو ووٹ ملے تقریباً 12-13 لاکھ ووٹرز کے نمائندے ہیں اشرف غنی اور تقریباً 9-10 لاکھ ووٹرز جو ہیں وہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں عبداللہ. تو اور جو افغانستان میں الیکشن ہوئے 2004 پھر 2009 پھر پچھلے الیکشن جن کی آپ نے بات کی 2014 اور اب یہ جو الیکشن ہوئے ان میں جو شرح ووٹنگ ہے وہ سب سے کم رہی. تو کہنے کا یہ مطلب یہ جو ایک تصویر ہے یا جو منظر نامہ ہے یہ اٹ سیلف یہ چیز تو ایک واضح کرتا ہے کہ کس حد تک ریپریزنٹیٹیو گورنمنٹ ہوگی افغانستان کی جو اب بنے گی. دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی گورنمنٹ بنے گی اس میں جو ڈویژن ہے ابھی گورنمنٹ بنی نہیں ہے, نتائج پر ابھی اتفاق نہیں ہوا, حتمی نتائج ابھی سامنے نہیں آئے تو وہ ڈویژن ہمارے سامنے آ گئی. تو کہنے کا مطلب یہ کہ یہ ساری جو تصویر کشی ہے یہ آپ کو افغانستان کے آنے والے منظر کا وہ سلسلہ بتاتی. اب آپ کا سوال جو ہے وہ امریکہ کے حوالے سے, امریکہ واضح طور پر چاہتا ہے کہ وہ افغانستان سے اپنی فوجوں کا انخلاء کرے اور افغانستان کے جو معاملات ہیں وہ صدر ٹرمپ کی پوری کوشش ہے کہ وہ مقامی انتظامیہ اور گورنمنٹ جو ہے وہ سنبھالیں, نہ صرف اپنے معاملات کو ٹھیک کریں بلکہ اپنے جو سب سے بڑے حریف ہیں جو کہ امریکہ کے بھی حریف ہے طالبان ان کے ساتھ بھی معاملات کو طے کریں. تو اب یہ اس تناظر میں اگر ہم دیکھیں تاریخ اپنے آپ کو دہرانے والی ہے کہ نہیں, میں یہ سمجھتا ہوں بالکل تاریخ اپنے آپ کو دہرائے گی اگر یہ دونوں بڑے گروپوں کا ان انتخابی نتائج پر
اتفاق
نہیں ہوتا. شرح ووٹنگ کی ایک وجہ یہ تھی کہ یہ رہی کہ افغانستان میں بہت بڑی حد تک بد امنی اور عدم استحکام کا شکار تھا جو امن کے حوالے سے تھا. اب اگر سیاسی طور پر بھی افغانستان عدم استحکام کا شکار ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والی گورنمنٹ کوئی بھی بنا لے, خواہ اشرف غنی بنائیں یا دونوں پھر ایک دفعہ مل کر بنائیں تو ان کے لیے چیلنج, جہاں ایک طرف سب سے بڑا چیلنج امن ہے دوسری طرف پولیٹیکل انسٹیبلٹی بھی ہوگی تو ان کے لیے گورن کرنا پھر بڑا مشکل
ہو جائے گا. اچھا چلیے دوسرے سوال بھی کرتے ہیں, افغانستان سے جڑا ہوا ہے. انیس الرحمان صاحب سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کابل میں جو ہمارے ساتھی ہیں تجزیہ کار ان سے بات ہم کر سکیں. تو افغانستان کے صوبہ قندوز میں امریکی فوجوں اور طالبان کے درمیان جھڑپوں کے دوران ایک امریکی اہلکار ہلاک ہو گیا جبکہ طالبان نے حملے کی ذمہ داری بھی قبول کی ہے. ڈاکٹر جیا صاحب, پہلے بھی اسی نوعیت کے واقعے سے امریکہ طالبان مذاکرات معطل ہو گئے تھے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پھر اس طرح کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے, ہو سکتی ہے, یا پھر اس تلخ ماحول میں بھی بات چیت کو آگے بڑھانے کے امکانات نظر آتے ہیں, اور اگر ہیں بھی بات چیت آگے بڑھ بھی جائے تو جو ساری صورتحال ہے اس سارے بیک گراؤنڈ کے اندر بات کس طرف جائے گی, کیا صورتحال ہوگی, کیا نتیجہ سامنے آنے کی توقع کرنا چاہیے؟
دیکھیے یہ جو ابھی زیادہ دن نہیں ہوئے ہیں, آپ نے بھی سنا ہوگا کہ ایک جو ہائی لیول آفیشل ہے امریکہ کا, انہوں نے کہا تھا کہ بہر صورت ہماری بھی صبر کی ایک انتہا ہے, ہم چاہتے ہیں کہ کوئی سیٹلمنٹ ہو تو ہم چلے جائیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی سیٹلمنٹ نہیں ہوا تو ہم ہمیشہ کے لیے رہیں گے افغانستان میں. بہر صورت ایک طرف یہ جو بڑا سا بہت ہی پیچیدہ اور جنجالی سا الیکشن جو ایک آنے والے وقتوں میں اس کا بہت زیادہ نگیٹو افیکٹ پڑنے والا ہے, دوسرا یہ جو ڈیڈ لاک ہے, یہ جو پہلے ہی مرحلے میں امریکن اور طالبان کے درمیان جو گفتگو ہے جو پچھلی دفعہ بھی صرف اسی وجہ سے اسی حملے کی وجہ سے اور ایک امریکی کی ہلاکت کی وجہ سے جو ڈیڈ لاک کا شکار ہو گیا تو کولیپس کر گیا تھا ابھی پھر. تو بہر صورت ایک عجیب سا منظر سامنے آ رہا ہے, اس کے اچھے نتائج بہر صورت نہیں ہوں گے, اور یہ جو ہے ڈیڈ لاک الیکشن کے حوالے سے, پیس پروسیس کے حوالے سے اور دوسرے اقتصادی اور سیاسی ڈیڈ لاکس جو ایک دوسرے کے پیچھے آ رہے ہیں افغانستان میں, بہت برے نتائج دکھائی دے رہے ہیں مجھے.
اچھا تو ہم بات کرتے ہیں محسن صاحب سے، پوچھتے ہیں محسن صاحب، تشدد کے واقعات جاری ہیں، سیاسی عمل غیر یقینی پن کا شکار ہے، اس صورت میں کیا دیکھتے ہیں اب امریکہ کا آئندہ لائے عمل کیا ہوگا؟ وہاں سے نکلنے کی کوششوں میں بھی ہے، جہاں پر 2020 شروع ہونے والا ہے، انتخابی سال بھی ہے، صدر ٹرمپ کا وعدہ بھی تھا کہ وہاں سے فوجوں کو مختلف جگہوں سے نکال لیا جائے گا، تو یہ ساری صورتحال مل ملا کر کس طرح سے امریکہ کے اندرونی حالات پر اور امریکہ کے سیاسی حالات پر بھی اثر انداز ہو سکتی ہے؟
دیکھیں، امریکہ میں صدر ٹرمپ کا جو دور اس وقت جاری ہے، وہاں پر جو امریکی عوام ہے وہ بہت حد تک ان کے ساتھ ایک پیج پر ہے، اور وہ یہ ہے کہ امریکہ اب سب سے پہلے امریکہ میں آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو جنگ کی وجہ سے، عراق اور افغانستان کی جنگ کی وجہ سے بے روزگاری کی شرح ڈبل ڈیجٹ میں گئی، یہاں پر جو جی ڈی پی اس پر اثر انداز معاملات اثر انداز ہوئے، اور بہت سے معاملات کا امریکہ جو ہے وہ شکار ہوا. تو جو صدر ٹرمپ نے الیکشن جیتا تھا وہ بنیادی طور پر امریکہ اور امریکہ کی اکانومی کے جو معاملات تھے اسی پر انہوں نے الیکشن جیتا تھا، اور اسی پر ان کو وہ مینڈیٹ ملا تھا، اور انہوں نے ان کے باقی معاملات اپنی جگہ پر ہیں، جو سیاسی معاملات یا جو بھی معاملات چل رہے ہیں، لیکن جو اکانومی کے معاملات ہیں بظاہر اس وقت امریکہ کے جو لوگ ہیں وہ خوش ہیں، اور وہ جابس نہیں کریٹ ہو رہی ہیں، موقع پیدا ہو رہے ہیں، اور باقی معاملات ہو رہے ہیں. تو لہذا صدر ٹرمپ کا جو یہ فیصلہ ہے کہ افواج کو وہاں سے نکالا جائے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس فیصلے پر کوئی امریکہ میں ہمیں خاص مخالفت ایز سچ نظر نہیں آتی. ڈیموکریٹس کا ایک اپنا، ڈیموکریٹس بھی یہی چاہتے تھے کہ افغانستان سے فوجوں کا انخلا ہو، لیکن جو ریپبلکن، کنزرویٹو ریپبلکن جو تھے سابق صدر اوباما کے دور میں، ان کی یہ مخالفت رہی تھی کہ افغانستان سے فوری طور پر فوجوں کا انخلا نہ ہو. تو میں یہ سمجھ، یہ پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ افغانی جو قیادت ہے اس کو بھی یہ خیال کرنا چاہیے کہ امریکہ کا افغانستان سے انخلا کا جو بار بار وہ اس بات پر زور دے رہے ہیں اس کو بڑا سیریسلی لینا چاہیے. وہ یہ نہ سمجھیں، اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ نہیں نہیں امریکہ وہاں پر جو ہے نا وہ رہے گا اور ہماری سیکورٹی کو بھی میک شور کرے گا. یہ اندرونی سیکورٹی ہے، اپنی سلامتی کے معاملات ہیں، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں انہیں اپنے ہاتھ میں لینے پڑیں گے. اور امریکہ کا ایک جہاں وہاں پر ایڈوائزری جو رول ہے، جہاں ٹروپس جو ہیں وہاں پر، وہ ایک معاملات پر نظر رکھنے کے والے سے وہاں پر رہیں گے، اور اگر معاملات، بد امنی کے معاملات جو ہیں وہ ذمہ داری وہاں کی قیادت پر آتی ہے اور یہ معاملات اسی طرح درگرگو رہے، تو پھر افغان جو قیادت ہے آنے والے دنوں میں ان کے لیے ایک اور بڑا مسئلہ یہ ہو جائے گا کہ ابھی امریکہ کی وہاں پر موجودگی کی وجہ سے سلامتی کے معاملات بڑی حد تک کنٹرول ہے. تو اگر یہ معاملات اور بدتر ہو گئے اور ابتر اور خراب اور دگرگوں صورتحال ہو گئی، تو پھر آپ تصور کریں آنے والے دنوں کا افغانستان کیا ہوگا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دور اندیشی سے بھی کام لینا چاہیے، وقت کے تقاضوں کو بھی سامنے رکھنا چاہیے.
اچھا ڈاکٹر یاسا، آخری سوال میرا اس سلسلے میں ہے کہ ووٹنگ اور ابتدائی نتائج میں بار بار بہت دیر بھی ہوئی، تو افغان شہری تو پہلے ہی غیر یقینی صورتحال کا شکار ہوئے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ امریکہ طالبان مذاکرات کے نتائج کے بھی منتظر ہیں. یہ سارا کھیل کس طرف جا رہا ہے، اور طالبان کی طرف سے کسی طرح نوعیت کا رد عمل ابھی بظاہر مجھے معلوم نہیں کہ اگر سامنے آیا ہو کہ نہیں، آپ کے پاس کوئی اس بارے میں اطلاعات ہیں کہ طالبان نے اس بارے میں کیا رد عمل دیا ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ انتخابی عمل کو تو پہلے ہی سے مسترد کرتے تھے.
جی بہجت، دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ جو نظام کے اندر بیٹھے ہوئے کسی نے اس نتیجے کو قبول نہیں کیا تو طالبان کہاں سے قبول کریں گے. ظاہر صورت جو سچویشن بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ پچھلی دفعہ امریکن مداخلت سے جو ہے وہ ایک نیشنل یونٹی گورنمنٹ بنا تھا، اب اس مرتبہ اس سے بھی کام بننے والا نہیں ہے، کیونکہ اب ایک دوسرا آئیڈیا سامنے آ رہا ہے کہ وہ مور کنسنسس کے لیے بہتر یہی ہے کہ ایک نیشنل ریکنسیلیشن گورنمنٹ بنائی جائے جس میں بہت اہم درے سب اس میں شامل ہو، صرف فرسٹ اور سیکنڈ آنے والے کینڈیڈیٹ نہ ہو، ورنہ جو ہے افغانستان کو اس بحران سے کوئی نہیں نکال سکتا.
اچھا تو یہ قومی مصالحتی حکومت جو کہتے ہیں نیشنل ریکنسیلیشن حکومت، اس میں کون کون سے دھڑوں کو ساتھ ساتھ رکھنے کی سامنے رکھا جا سکتا ہے؟ ظاہر ہے کہ افغان جو ظاہر ہے صدارتی امیدوار جو دونوں پہلے نمبروں پر ہیں ان کے ساتھ ساتھ، اس کے علاوہ طالبان کو بھی تیسرا فریق طالبان ہو سکتے ہیں، اس کے علاوہ کون سے جو اہم دھڑے ہو سکتے ہیں جس میں شامل ہوں گے؟
دیکھیے اس میں بڑی سیدھی سی بات ہے, جو جو امپورٹنٹ پولیٹیکل ایکٹر ہیں وہ افغانستان میں سب ایسا نہیں ہے کہ ان کو کوئی نہیں جانتے ہوں. زیادہ سے زیادہ وہ چار پانچ سے زیادہ نہیں ہے جو کہ امپورٹنٹ پولیٹیکل ایلیمنٹس کہلاتے ہیں افغانستان کے مختلف علاقوں کے. اس کے علاوہ جو ہے وہ ابھرتی ہوئی سول سوسائٹی اور اس کے علاوہ افغانستان کے دوسرے سیگمنٹ میں سے اگر وہ چاہیں تو نمائندوں کو لے کر ایک اچھی سی حکومت بنا سکتے ہیں. اب طالبان کا سوال, میرا تو نہیں خیال کہ وہ طالبان آئیں گے کسی ایسی قومی مصالحتی حکومت میں, لیکن حد اقل اس طرف سے کابل سے ایک حکومت بنے گی جو طالبان سے ذرا آرگنائز طور پر بات کر سکیں. ورنہ جو ہے آدھے جو ہے وہ سیٹرڈے کو بات کر رہے ہیں, تو آدھے جو ہے وہ فرائیڈے کو بات کر رہے ہیں, کچھ حصے جو منڈے کو بات کر رہے ہیں, تو اس طرح ہوگا, کبھی نتیجہ نہیں دے گا. یہ جو نیشنل ریکنسیلیشن گورنمنٹ ہے, یہ طالبان سے آرگنائز مذاکرات کے لیے بہتر ہوگا.
اچھا, تو اسی کے ساتھ کا ایک آخری ضمنی سا سوال کرتی ہوں میں محسن ظہیر صاحب سے. آخری ہمارا اس سیگمنٹ کا سوال ہے, محسن صاحب آپ سمجھتے ہیں جس بات ڈاکٹر یاسا جس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ قومی مصالحتی حکومت کا قیام جو عمل میں آئے گا تو وہ آرگنائز طریقے پر طالبان سے مذاکرات کر سکے گی, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بہتر صورت ہوگی اور واقعی طالبان کو آمادہ کیا جا سکے گا کہ وہ کسی بھی جسے کہنا چاہیے ورکیبل سولوشن یا عملی حل کی طرف چلے جائیں؟
میرا خیال ہے کہ آگے بڑھنے کا یہی ایک راستہ ہے, اور اس بات کا ادراک افغانستان کی قیادت کو جتنا جلد ہو سکے وہ ہونا چاہیے. آپ نے دیکھا کہ پچھلا یہ چوتھے الیکشن ہے اس کے افغانستان کی جنگ کے بعد, اور جو مینڈیٹ ملا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے, اور جو شرح ووٹنگ ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو ایک نازک ترین معاملات میں ایک چیلنجز سے بھرپور ایک جو وقت ہے اس میں قیادت کو بھی ایک تدبر کے ساتھ اور ایک دور اندیشی کے ساتھ اور جو وقت کے تقاضے ہیں ان کو پیش نظر رکھ کر فیصلے اور اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. اگر وہ نہیں کرتے تو پھر جو ہے یہ چیلنجز اور گمبھیر صورتحال اختیار کر دیں گے ان کے لیے بھی اور ملک اور قوم کے لیے بھی.
اچھا موسیٰ صاحب ہمارے ساتھ رکیے گا, ڈاکٹر یاسر صاحب بہت بہت شکریہ وقت کا, آپ سے میری بات پھر ہوگی اور جلد ہوگی. تو اب ہم آگے چلتے ہیں دوسری اپنی سیگمنٹ کی طرف سے, کچھ پاکستان کے بارے میں سیاسی منظر نامے پر نظر ڈالتے ہیں, کچھ انتظامیہ امور پر نظر ڈالتے ہیں. قومی احتساب بیورو جو نیب ہے اس نے مسلم لیگ نون کے سیکرٹری جنرل سابق وفاقی وزیر احسن اقبال کو گرفتار کر لیا ہے, یہ تازہ ترین گرفتاری ہے, اور نیب کے اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ احسن اقبال کو ناروال اسپورٹس کمپلیکس کیس میں گرفتار کیا گیا ہے. اس وقت ہمارے ساتھ سلمان عابد صاحب موجود ہیں اور ڈاکٹر زمرد عوان بھی ہوں گی, محسن ظہیر صاحب یہاں سے ہیں, ہم آپ کا خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. سلمان آپ سے میرا پہلا سوال یہ ہے کہ نیب کی طرف سے گرفتاریاں ہوتی ہیں پھر ضمانتوں پر رہائیاں ہو جاتی ہیں, اپوزیشن کی طرف سے حکومت کو مردہ الزام ٹھہرایا جاتا ہے لیکن جبکہ حکومت کہتی ہے کہ وہ اداروں کی آزادی کی بات کرتی ہے, کیا واقعتاً نیب جیسا کہ کہا جاتا ہے مناسب تیاری کر کے کیس پیش نہیں کرتا کہ پھر ضمانتوں کے بعد گرفتاریوں کے بعد ضمانتیں ہو جاتی ہیں اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے؟ سلمان صاحب سن لیں آپ مجھے؟ جی سلمان صاحب اگر نہیں ہیں تو ڈاکٹر زمرد آپ نے میرا سوال سنا؟
نہیں جی میں سوال نہیں سن سکی, آپ ذرا ریپیٹ کریں گے؟
ہاں جی میں ریپیٹ کرتی ہوں, وہ یہ تھا کہ میں ابھی بات کر رہی تھی کہ احسن اقبال جو مسلم لیگ کے سیکرٹری جنرل ہیں اور سابق وفاقی وزیر ہیں ان کی گرفتاری تازہ ترین ہوئی ہے, قومی احتساب بیورو یعنی نیب نے کی ہے. تو اعلامیہ میں یہ کہا گیا ہے نیب کے کہ احسن اقبال کو ناروال اسپورٹس کمپلیکس کیس میں گرفتار کیا گیا ہے. تو سوال وہی تھا میرا کہ نیب کی طرف سے گرفتاریاں ہوتی ہیں پھر ضمانتیں ہو جاتی ہیں, اپوزیشن حکومت کو مردہ الزام ٹھہراتی ہے کہ حکومت نے ایسا کیا ہے, حکومت کہتی ہے کہ ادارے آزاد ہیں, کیا واقعتاً کیا سمجھتی ہیں آپ بھی سمجھتی ہیں کہ نیب, اس کے بارے میں عام طور پر یہی کہا جاتا ہے کہ جب وہ کیسز پیش کرتا ہے تو وہ اس کے لیے مناسب تیاری نہیں کرتا, اسی لیے گرفتاریاں ہوتی ہیں پھر وہ کیس ثابت نہیں کر سکتے پھر ضمانتیں ہو جاتی ہیں, اس کیا سارا سلسلہ ہے یہ؟
جی ہم نے ماضی میں بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں, یہ دیکھا ہے کہ جب بھی نیب گرفتاری پہلے کرتی ہے اور شواہد بعد میں اکٹھی کرتی ہے, جس کی وجہ سے عہدے کی اس سارے آفس کی کریڈیبلٹی کے اوپر بہت بڑا سوالیہ نشان بھی آتا ہے. لیکن ساتھ میں ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ پچھلے کوئی دو سالوں میں ایک دم سے مختلف اداروں نے ایک پوزیشن لی ہے کہ ہم نے اپنے اپنے سفیر میں رہ کر چیزوں کو بڑی ایک امپارشیلٹی کے ساتھ آگے لے کر جانا ہے, جس کا ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے دنوں کچھ ایسے فیصلے دیا ہے جو کنٹروورشل بھی تھے, جس کے بارے میں کہیں ہمیں یہ بھی لگا کہ کچھ اوور ایکٹنگ بھی کی گئی ہے, اوور ریئیکٹ کیا گیا ہے, کچھ لفظ بھی کچھ ایسے استعمال کیے گئے ہیں. لیکن بہتر تو یہی ہے کہ نیب جب بھی کوئی کاروائی کرتی ہے پہلے شواہد اکٹھے کرے تاکہ ایک امبیرسمنٹ سے بھی وہ بچ سکے. اور جتنے بھی یہ کیسز ہیں ہم یہ دیکھ رہے ہیں, یہ کوئی آج کے کیسز نہیں ہیں, ہاں گرفتاریاں اب ہو رہی ہیں تو یہ ایک علیحدہ بات ہے, لیکن یہ کیسز کافی دیر سے چل رہے ہیں اور اس کے اوپر مختلف قسم کی ہم روز کچھ نہ کچھ باتیں جو ہیں وہ سنتے رہتے ہیں. یہ ہمارا ایک المیہ ہے کہ اتنے سالوں سے ہماری ڈومیسٹک پالیٹکس کے اندر کچھ ایسے چہرے ہمارے سارے سیاسی منظرنامے پہ پھیلے رہے جن کی کریڈیبلٹی کچھ ڈاؤٹ فل تھی اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ مزید ڈاؤٹ فل ہوئی. اور شفافیت جو ہے اس عمل میں یا پالیٹکس میں آنے کے لیے اس کے اوپر اس طریقے سے کام نہیں ہو سکا. یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اندرونی جو سیاست ہے یا اندرونی جو جمہوریت ہے اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپس میں ایک جو احتساب کا عمل ہے اس کو لایا جائے اور لوگوں کو اس کے بارے میں بتایا جائے. لیکن بات یہ ہے کہ اس طرح کافی بار جب اس طرح کی گرفتاریاں ہوتی ہیں تو ریپیوٹ پولیٹیشنز کی ڈیمیج ہوتی ہے, جو میرا نہیں خیال کہ ملک کے کسی تر مفاد کے لیے اچھی ہے. ایک بیڈ فیم بھی کریٹ کرتے ہیں, تو بہتر ہے کہ پہلے شواہد اکٹھے کیے جائیں
اور پھر اس کے بعد
گرفتاریاں کر لی جائیں.
اچھا سلمان صاحب ابھی ہمارے ساتھ ہیں. سلمان صاحب, حکومت کو مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے کہ وہ سیاسی مخالفین کے خلاف انتقامی کاروائیاں کرتے ہوئے اداروں کو استعمال کرتی ہے. آپ کے خیال میں, ابھی ڈاکٹر زمرد نے اس کا بڑی اچھی طرح سے پوری وضاحت بھی کی کہ مختلف اداروں لگتا ہے کہ انہوں نے اپنا انتظام خود سنبھالا ہے, کچھ فیصلے بھی سامنے آتے ہیں, کچھ متنازع بھی عوام کی نظر میں ہو جاتے ہیں, لیکن فیصلے ہوتے ضرور ہیں. آپ کے خیال میں ادارے کس حد تک با اختیار ہیں اور حکومت کی دخل اندازی کا الزام کس حد تک درست قرار دینا چاہیے؟
دیکھیے, ایک تو پاکستان کی اگر آپ سیاسی تاریخ کو دیکھیں تو یہاں پر احتساب کا عمل ہمیشہ سے متنازع رہا ہے, اور خاص طور پر حکمران طبقات جو احتساب کے عمل کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرتے رہے ہیں. اس لیے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے جو پاکستان کے اندر ہو رہی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے سیاستدانوں کا ہو یا بیوروکریٹس ہو یا کوئی بھی ہو, سب نے ایک ڈھال بنا لی ہے احتساب کے معاملے میں. مثال کے طور پہ اگر آپ سیاستدانوں کو گرفتار کریں گے تو وہ ایک سیدھا براہ راست سیاسی انتقام کے طور پر لیتے ہیں, جمہوریت کی کمزوری کا سبب بناتے ہیں. ان کا خیال ہے کہ سیاسی نظام کی بساط کو لپیٹا جا رہا ہے, ان کے خلاف کوئی سازش ہو رہی ہے. اسی طریقے سے باقی طبقات کے لوگ شامل ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ کرپشن اور بدعنوانی جو ہے یہ محض ایک سیاسی انتقام ہے, تو پھر جو پاکستان کے اندر کرپشن اور بدعنوانی ہوتی ہے وہ کون کرتا ہے؟ وہ کرتے تو یہی لوگ ہیں, چاہے وہ طاقت میں ہیں, چاہے وہ کسی بھی شعبے کے کسی بھی فریق کے ہیں. لیکن مسئلہ ہمارے, کیونکہ جیسے ابھی آپ نے خود بھی کہا اور ڈاکٹر زمرد بھی کہہ رہی تھی, کہ بنیادی طور پہ ہم نے یہاں پہ ادارہ سازی تو کی نہیں ہے, ہم نے تو اداروں کو اپنے کمزور رکھ کے ان کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا ہے. یہ جو ملک کی دو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں, پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این, انہوں نے مثال کے جمہوریت میں یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم نیب کے مقابلے میں ایک انڈیپینڈنٹ, آزادانہ اور شفاف احتساب کا ادارہ بنائیں گے, لیکن انہوں نے نہیں بنایا. انہوں نے اس کے مقابلے میں آ کر ایک سیاسی سمجھوتا کیا, پیپلز پارٹی نے پی ایم ایل این کو اور پی ایم ایل این نے پیپلز پارٹی کو فیسلیٹیٹ کیا. اب یہ نیب کو کہہ رہے ہیں. ابھی دو آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ ماہ پہلے تک یہ اسٹیبلشمنٹ کو, نیب کو, جوڈیشری کو اور حکومت کے نیکسس کے اوپر بات کرتے تھے, کہتے تھے کہ چاروں کا ایک نیکسس ہے. اب وہ ذرا جوڈیشری کے بارے میں اور فوج کے بارے میں کم بات کرتے ہیں, لیکن نیب اور نیازی گھٹ جوڑ کہتے ہیں. حالانکہ عمران خان صاحب کہہ چکے ہیں کہ اگر نیب ان کے ماتحت ہوتا اور ان کے فیصلوں پر قرار ہوتا تو اب تک وہ 400-500 لوگوں کو گرفتار کر چکے ہوتے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پہ کرٹیسزم نیب کے اوپر ہونا چاہیے کہ نیب جو ہے جس انداز سے یہ سارا عمل شروع کیا ہوا ہے وہ متنازع ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ حکومت کے لوگوں کو یا جو اس وقت اتحادی جماعتوں میں لوگ شامل ہیں ان کو تو گرفتار نہیں کر رہے, اور صرف آپ کی سارا زور جو ہے وہ اپوزیشن جماعتوں کے اوپر ہے. اس وجہ سے سیاسی جماعتوں کو پر اسپیس ملتا ہے, وہ پولیٹیکل سکور کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ یک طرفہ کاروائی ہے. اگر یہ دو طرفہ کاروائی ہو رہی ہوتی تو یقینی طور پر اس کی کوئی کریڈیبلٹی بن جاتی.
ایک
بات جو بہت امپورٹنٹ ہے
جی,
جس کی طرف انہوں نے ڈاکٹر زمرد نے اشارہ کیا ہے, وہ ہے ہمارا سارا انویسٹیگیشن کا پروسیس. جب آپ چیزوں کو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں, پروف نہیں کرتے, تو پھر یہ بات سوالات اٹھتے ہیں کہ آپ شاید کسی پولیٹیکل ویکٹمائزیشن کی وجہ سے ان تمام چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پر پاکستان میں اب بھی ادارہ سازی کی ضرورت ہے, نیب ہو یا کوئی اس کا متبادل ادارہ بنانا ہو, اس کو جب تک خود مختار اور شفاف نہیں بنائیں گے یہ معاملات آگے نہیں چل سکیں گے.
اچھا محسن صاحب, آج پاکستان میں انتظامی سطح پر بہت سارے مسائل نظر آتے ہیں. بعض اوقات تو یہ لگتا ہے صبح جب آپ اگر پاکستان سے آنے والی خبریں اور اطلاعات کو ہم دیکھیں تو بالکل لگتا ہے کہ جیسے کوئی ایک افراتفری کا سا عالم ہے. یہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان کسی بھی طرح کی تعاون کی کوئی صورت نہیں ہے. جو حکومت کو اس وقت انتظامی امور پر مسائل درپیش ہیں, کیا صورت ہونی چاہیے حکومت کو آگے بڑھنے کی؟ کہاں غلطی کر رہی ہے حکومت؟
میرا خیال ہے جو تحریک انصاف کی حکومت ہے اور پرائم منسٹر عمران خان ہے, ان کا یہ پہلا تجربہ ہے حکومت کرنے کا پاکستان میں. تو ان کو شاید اب وقت کے ساتھ ساتھ ایک چیز وہ سیکھیں سیاست میں, کہ سیاست میں آپ جتنے بھی سخت گیر موقف رکھتے ہوں, جتنے بھی اصولی موقف کے آپ حامل ہوں, آپ کو بہرحال ڈائیلاگ کرنا پڑتا ہے, آپ کو لچک کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے آگے بڑھنے کے لیے. اگر آپ آگے نہیں بڑھتے تو آپ ایک ڈیڈ لاک اور گرڈ لاک کی سیاست کا شکار ہو جاتے ہیں. اور پاکستان جیسے ملک جس کو بڑے بڑے چیلنجز کا سامنا ہے, اس کو ایسی سیاست سے گریز کرنا چاہیے. ایسی سیاست دنیا میں بہت سے ممالک میں بھی ہوتی ہے. امریکہ میں ہم رہتے ہیں, آپ کو معلوم ہے کہ امریکن کانگریس میں غالباً چوتھا یہ دور جا رہا ہے صدارتی کانگریس کا دور, جس میں گرڈ لاک پالیٹکس ہے. کانگریس میں ڈیموکریٹس اور ریپبلکن جو ہے وہ مختلف معاملات پر وہ جو معاملات ہیں وہ آگے بڑھ ہی نہیں رہے. بہت سے معاملات ہیں اس حوالے سے.
تو اس لیے تعاون کی ضرورت ہے.
سسٹم چل رہا ہے, انتظامیہ جو ہے وہ اپنی جگہ اپنا کام کر رہی ہے, جو باقی جو ادارے ہیں وہ اپنی جگہ اپنا کام کر رہے ہیں. تو پاکستان میں ابھی اس لگژری کا وہ لوگ جو ہیں, یہ ملک جو ہے وہ متحمل نہیں ہو سکتا. ان کو بہرحال حکومت چونکہ جو ہے اس کی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے, اس کو ایک سٹیپ آگے بڑھنا چاہیے اور ڈائیلاگ کرنا چاہیے,
اور تعاون
بار بار ڈائیلاگ کرنا چاہیے.
اچھا تو اب ڈاکٹر عوان آپ سے بات میں کرتی ہوں کہ پاکستان میں جو اداروں کی کارکردگی ہے اس پر بھی بھرپور انداز میں نکتہ چینی کی جا رہی ہے, اور پھر کیا ہوا ہے کہ اس سے معاشرے میں واضح طور پر ایک تقسیم نظر آنے لگ گئی ہے. تو اس بے چینی کو روکنے کے لیے ابھی دو چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں کہ حکومت کو کیا کرنا چاہیے, مثبت لائے عمل کیا کوئی نظر آتا ہے. دو چیزیں بتائی گئی ہیں جس کی طرف بات کی سلمان عابد صاحب نے بھی, کہ ادارہ سازی کی ضرورت ہے, اور دوسرا ابھی محسن ظہیر صاحب نے کہا کہ لچک کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے اور تعاون کا ہاتھ بڑھانے کی ضرورت ہے. کس طرح سے دیکھتے ہیں, کوئی لائے عمل نظر آتا ہے اس نوعیت کا؟
میرا تو خیال ہے حکومت کو اس وقت صرف اور صرف اپنی کارکردگی پر جو ہے وہ زور دینا چاہیے, اور اس طرح کی جو اداروں کو مضبوط ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس میں انٹرفیئرنس کرنا جو ہے وہ ختم کر دیں, چاہے وہ عدلیہ کے فیصلے ہوں, چاہے وہ نیب کی گرفتاریاں ہوں. میرا نشال اس میں حکومت کو کسی بھی پارٹیسن کا رول جو ہے وہ پلے کرنا چاہیے. دیکھیے, اب آپ حکومت کو دیکھ لیں, آپ یہاں کوالالمپور میں جو انہوں نے ایک ایڈونچر کہیں, آپ اس کو کیا ایک ڈپلومیٹک امبیرسمنٹ کہیں, جو بھی انہوں نے کیا ہے, ایک وہ انٹرنیشنل چیلنجز ہیں اور دوسرا آپ کے ڈومیسٹک چیلنجز ہیں. آپ کے پاس اتنا ٹائم ہونا نہیں چاہیے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جوڈیشری کے فیصلے صحیح آ رہے ہیں یا نہیں. بھائی جوڈیشری کے فیصلوں کے ایک ہائرارکی ہے جوڈیشری کے اندر, جس طرح باقی اداروں کے اندر ہیں, ان کو اس عدالتی کونسل کو دیکھنے دیں, ان سب چیزوں کو دیکھنے دیں. اس میں آپ نہ کوئی بھی ٹانگ اڑائیں, اور جتنے بھی ادارے ہیں وہ اپنے اپنے سفیئر میں کام کریں. تو میں نہیں سمجھتی کہ اس میں کوئی بھی پرابلم کریٹ ہوتی ہے. حکومت کو ایک نیوٹرل سٹانس لینا چاہیے. ایک اور بات یہاں بہت اہم ہے, ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ایک ڈگر پر جو ملک اتنے سالوں سے چل رہا تھا, اب ذرا ہمیں چیزیں تبدیل بھی نظر آ رہی ہیں, اور تبدیلی یا جو بھی چیزیں جب چینج ہو رہی ہوتی ہیں تو اس کے لیے لوگ فوراً ایکسیپٹ نہیں کرتے. لوگوں میں ایک ریئیکشن بھی آتا ہے, معاشرہ ایک ریئیکشن سے بھی گزرتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ اس وقت جو ہے ہماری ایک ٹرانزٹری بھی فیز ہے, ہم ابھی سیٹل ہو رہے ہیں. اگر اس حساب سے ادارے بھی اپنی غلطیوں سے سیکھیں گے, اپنے غلط ڈیسیزن سے یا غلط لینگویج سے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں
جی.
اب آپ دیکھیں, آپ اگر عدلیہ کے اسی فیصلے کے مشرف والے فیصلے کو دیکھ لیں, تو 2011 کے بعد افتخار چودھری جب آئے تھے, اس کے بعد انہوں نے یہ ڈیسائڈ کیا تھا کہ ہم ملٹری ٹیک اوورز کو انڈورس نہیں کریں گے. تو دیکھیں, اب یہ نہ چاہتے ہوئے آپ لوگوں کا بہت اختلاف ہو, میرا اپنا بھی اختلاف ہے لینگویج کے ساتھ, لیکن یہ ایک بات تو طے ہے کہ اگر ادارے یہ چاہیں कि वो जमहूरियत को पनपने देंगे या उसको सपोर्ट करेंगे तो उनको इससे कोई नहीं रोक सकता। तो ये एक प्रिंसिपल स्टैंड है, उसको तो आप सपोर्ट करें और फिर आप आगे से चीजें जो भी है वो बेहतर करते रहें। तो मेरा ख्याल है हुकूमत को इस वक्त अपनी कारकर्दगी में क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है, इन्फ्लेशन रेट हाई हो गया है, FATF के मामला साथ में चल रहे हैं, ये सब चीजों को देखते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर के बहुत सारी वीकनेसेस हैं, उनको
इदारों को काम करने देना चाहिए था,
इदारों की खींचा तानी शुरू कर दें, उससे हुकूमत भी कमजोर होगी और अपोजिशन जो इस तरह की हरकतें कर रही हैं अजीब मामलात में ये इकट्ठे हो जाते हैं। अभी आप ये देखें ये जो मलेशिया वाला मिस एडवेंचर है, इसमें बिल्कुल जिस तरह का इनको स्टैंड लेना चाहिए था ये इन्होंने नहीं लिया। तो आप अपनी डिप्लोमेटिक या उस तरीके से स्ट्रेंथ तो है ही नहीं आपकी,
तो ये सारी चीजों पर बात करने की जरूरत है, तो इन सारी चीजों पर तवज्जो देने की जरूरत है। डॉक्टर ज़मूरा दावान कहती हैं कि हुकूमत को चाहिए कि वो अपनी जो प्रायोरिटीज हैं, तरजीहात हैं, उनकी तरफ तवज्जो दे, जो मसाइल उसको दरपेश हैं उसको देखे, बजाय इसके कि इदारों की तरफ जाए या किसी छोटी छोटी चीजों की तरफ ध्यान दे। सलमान आबिद से इसी सिलसिले में मेरा आखिरी सवाल है, सलमान साहब ये फरमाइएगा कि अदालतों पर किस नौयत का दबाव होता है, क्योंकि किसी भी नौयत के दबाव के तहत किए जाने वाले फैसलों को आप दुरुस्त करार नहीं दे सकते। अब ये एक अजीब सा वो हमारे अंदर एक बयानिया बन गया है अवामी सतह पर भी कि जो फैसला जहां से भी आए कोई भी इदारा करे उसको किसी न किसी तरह से हम शक व शुबे या कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के नजर से देखते हैं। ये सारे नकायस दूर करने के लिए कैसी असलाहत मुतारिफ कराने की जरूरत है और किस तरह के मजबूत इकदाम होने चाहिए?
देखिए आपने खुद बड़ी अच्छी बात की है कि असल में हमारे यहाँ एक बहुत ज्यादा पॉलिटिसाइजेशन हो गई है
जी।
और ये पॉलिटिसाइजेशन जो है सिर्फ पॉलिटिकल पार्टियों तक महदूद नहीं है बल्कि इसके अंदर इदारे भी उसका शिकार हो गए हैं। अभी आपके सामने जो सबक दो सुनने वाले चीफ जस्टिस हैं खोसा साहब ने कहा कि हमारे इदारे के खिलाफ साजिश हो रही है। एक हमारे यहाँ एक ये ट्रेंड बन चुका है कि हर इदारा ये समझता है कि हमारे खिलाफ दूसरा इदारा जो है वो साजिश कर रहा है। उसकी एक बड़ी वजह है कि जब इदारे अपने अपने दायरा कार से बाहर निकल के काम करते हैं और एक दूसरे की हदूद में जाकर जो है वो वायलेशंस करते हैं तो उससे फिर एक मिसट्रस्ट और डेफिसिट पैदा होता है। तो बेहतर तरीका तो ये है कि इदारे तमाम के तमाम अपने आईनी और कानूनी और सियासी दायरा कार में रहते हुए काम करें और उससे इदारों के दरमियान एक एतमाद की फिजा पैदा हो। लेकिन अगर हम ये पोलराइजेशन जो हमारी पोलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में नजर आती है ये आपके इंस्टीट्यूशनल कॉन्टेक्स्ट में नजर आ जाए और उसमें बालादस्त हो जाए कि ब्यूरोक्रेसी समझे कि हमारे खिलाफ साजिश हो रही है, फौज समझे कि हमारे खिलाफ साजिश हो रही है, जुडिशी समझे कि हमारे खिलाफ साजिश हो रही है, तो फिर ये सिस्टम नहीं चल सकेगा। क्योंकि देखिए रियासत का जो निजाम है वो इदारों के बाहमी ताबुन के साथ चलता है। अगर इदारे बाहमी ताबुन की बजाय एक दूसरे पे ब्लेम गेम में चले जाएंगे तो फिर तो ये काम नहीं हो सकेगा। तो बुनियादी बात पाकिस्तान में अभी इस वक्त एक बहुत बड़ी रिफॉर्म्स की जरूरत है और रिफॉर्म्स के साथ साथ कुछ सर्जरीज की भी जरूरत है और ये उसी सूरत में होगा कि हमें अब नए रूल्स ऑफ गेम्स जो है वो समझने होंगे पाकिस्तान की, खासतौर पर डेमोक्रेटिक कॉन्टेक्स्ट को अगर हमने आगे लेके चलना है तो हमें इस रवायती अंदाज से जिस अंदाज से अभी हम चल रहे हैं मैं नहीं समझता कि हम चल सकेंगे। हमें अपने अब कुछ नए रूल्स ऑफ गेम्स भी तय करने पड़ेंगे और साथ साथ हम ये भी तय करें कि हम एक दूसरे के साथ कैसे कोलैबोरेशन और पार्टनरशिप के अंदर आगे बढ़ सकते हैं। मगर ना हम ये जो खास तौर पे फौज के खिलाफ ये कहें कि फौज हमारे खिलाफ साजिश कर रही है, सियासतदान के वो हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है, तो फिर मैं नहीं समझता कि इससे इदारा साजी जो है वो मुमकिन हो सकेगी। इदारों को हमें अगर हमने मजबूत बनाना है तो उसी सूरत में हो सकेगा कि पहले हम एक जो इस वक्त डेफिसिट की कैफियत है उसको अंदर एक इत्मीनान साजी जो है उसको बहाल करने की कोशिश करें।
अच्छा बहुत बहुत शुक्रिया सलमान आबिद साहब का। हमारा ये सेगमेंट का भी वक्त अब यहाँ पर खत्म होता है। एक छोटा सा हम वक्फा लेंगे और उसके बाद वापस आते हैं तो हम भारतीय जनता पार्टी की शिकस्त की बात करेंगे। हमारे साथ भारत से तजियाकार रुमान हाशमी भी हमारा साथ देंगे और उसके बाद हम उनसे दो सवाल पूछने के बाद फिर हम आगे चलेंगे। हमारे साथ हैं डॉक्टर ज़मूरा दावान और यहाँ अमरीका से मोहसिन ज़हीर साहब, तो हमारे साथ रहिए, हमारे प्रोग्राम को सुनते रहिए और आइए एक छोटा सा वक्फा लेते हैं।
VOA उर्दू अब आपके हाथ में, पढ़िए देखिए सुनिए सेव कीजिए फॉलो कीजिए, दूर जाने की जरूरत नहीं। VOA उर्दू की अहम तरीन खबरें और ब्रेकिंग न्यूज की लाइव स्ट्रीमिंग वीडियोस अब आपकी हथेली में हैं। आईफोन के लिए खसूसी तौर पर तैयार की गई उर्दू VOA की खसूसी ऐप डाउनलोड कीजिए जो ऐप स्टोर पर भी दस्तियाब है। VOA उर्दू अब आपके हाथ में।
وائس آف امریکا واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام جہاں رنگ پیش کیا جا رہا ہے. تو ابھی ہم جیسا کہ بتا رہے تھے کہ ابھی ہم رومان ہاشمی صاحب جو بھارت سے تجزیہ کار ہیں ان سے بات کریں گے. وہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد ان سے بات ہوئی ہے, وہ کہتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد ان سے ہم بات کر سکیں گے. تو آئیے اتنی دیر میں ہم بات کرتے ہیں مشرق وسطی کے کچھ مسائل کی. آج سعودی صحافی جمال خشوگی کے قتل کے جرم میں 5 ملزمان کو سزائے موت اور 3 کو 24 برس قید کی سزا کا حکم سنا دیا گیا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ صحافی جمال خشوگی جو کہ سعودی عرب کے تھے, امریکہ میں مقیم تھے, انہیں گزشتہ سال 2 اکتوبر کو ترکی کے شہر استنبول میں واقع سعودی قونصل خانے میں قتل کر دیا گیا تھا. تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس وقت سعودی عرب سے ہمارے ساتھ ہوں گے. چودھری نعمان صاحب ہمارا ساتھ دیں گے اور ان سے ہم بات کریں گے, لیکن اس سے پہلے ہم چونکہ ابھی وہ ہمارے ساتھ لائن پر نہیں ہیں, ڈاکٹر زمرت سے ہم بات کرتے ہیں. ڈاکٹر زمرت, آپ سمجھتی ہیں کہ جمال خشوگی کے قتل کے اس فیصلے سے عالمی برادری کو مطمئن کرنا ممکن ہو سکے گا؟ کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ اس کے بعد بہت سارے مختلف تحفظات کا اظہار کیا گیا تھا مختلف اداروں کی طرف سے, مختلف ملکوں کی طرف سے, حتیٰ کہ اقوام متحدہ کی طرف سے. کیا عالمی برادری مطمئن ہو سکے گی جو نتیجہ سامنے آیا؟
دیکھیے, مجھے تو لگتا ہے کہ اس وقت سعودی عرب کا یہی جو فیصلہ ہے اس سے فیس سیونگ کی زیادہ ایلیمنٹس نظر آ رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں نا, جن کو انہوں نے کنوکٹ کیا اس کی تو بات آپ چھوڑیں, جن کو کنوکٹ نہیں کیا یا جن کو چھوڑ دیا وہ مین پلاٹرز تھے. اس میں سعود القحطانی کا نام ہے جو ایڈوائزر ہے ایم ڈی ایس کے, اور ان کو کنوکٹ کیا گیا تھا. اس سارے ایپیسوڈ کے بعد امریکہ نے بھی ان کا داخلہ بند کیا تھا ان کی اس ایکٹیویٹی کی وجہ سے. اس کے علاوہ فارمر ڈپٹی انٹیلیجنس چیف تھے, ان دونوں کو انہوں نے بےعزت بری کر دیا ہے جو کہ انر سرکل کے اندر آتے ہیں ایم بی ایس.
جی وہ میرے
تو ایک تو
جی میرا وہ سوال بھی ہے جو کہ ہم وہ سعودی عرب سے جو تجزیہ کار ہمارے ساتھ آئیں گے ان سے ہم بات بھی کریں گے. جی
جی بالکل. اب یہ ہے کہ 5 جو ہے انہوں نے ان کو سینٹینس دیا ہے اور 3 جو ہے ان کو پریزنٹ کیا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ سی آئی اے کی اس سے پہلے بڑی مفصل قسم کے جو فیصلے آئے ہیں, جو رپورٹس آئی ہیں, اس میں انہوں نے کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ ایم بی ایس کی اس کے آشیرواد کے تحت یا ان کی مرضی کے بغیر 15 سے 18 لوگ جو بھی انہوں نے بھیجے تھے وہاں ترکی میں, وہ نہیں جا سکتے تھے, وہ کنگڈم چھوڑ ہی نہیں سکتے تھے. تو یہ تو بہت ہی امپاسبل بات ہے کہ اس طرح ان کی مرضی کے بغیر یہ سارا کچھ ہوا ہو. اور ابھی آپ یہ بھی دیکھیں اس فیصلے کے اوپر خشوگی کے اپنے خاندان کی طرف سے کوئی ریئیکشن بھی نہیں آیا, جو اٹ سیلف یہ شو کرتا ہے کہ میرا نہیں خیال کہ اس بات سے وہ متفق کرتے ہیں کہ جن لوگوں کو انہوں نے اس میں سزائیں دی ہیں وہ جسٹیفائیڈ ہیں. اور اس کے علاوہ ایک اور بڑی اہم بات ہے, ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایم بی ایس جب سے اقتدار میں آئے ہیں انہوں نے کس طرح سے ریڈیکل قسم کے فیصلے کیے ہیں. یہ ایک علیحدہ بات ہے, اپنے اس قسم کے مس ایڈونچرز کو انہوں نے اس طرح سے کور کرنے کی کوشش کی کہ انہوں نے سوسائٹل چینجز کرنا شروع کر دیے.
ہاں انہوں نے کہا, لیکن ہاں جی باہر طور انہوں نے یہ کہا کہ وہ اخلاقی ذمہ داری اس کی قبول کرتے ہیں, اس کے بارے میں بھی ہم بات کرتے ہیں. محسن صاحب, امریکہ نے اس سلسلے میں کئی تحفظات کا اظہار پہلے ہی سے کیا تھا. اب ولی عہد شہزادے محمد بن سلمان نے اس کے لیے اخلاقی ذمہ داری بھی قبول کی تھی, کیونکہ انہوں نے کہا کہ ظاہر ہے کہ وہ ان کے دور حکومت میں یہ سارا کچھ ہوا ہے. آپ کے خیال میں اس فیصلے کے بعد سیاسی مخالفین یا نظریاتی مخالفین سے نمٹنے کے لیے کوئی دوسرا راستہ اختیار ہوگا؟
دیکھیں, جہاں تک شہزادہ سلمان کی بات کی, انہوں نے امریکن ٹی وی سی بی ایس کو انٹرویو دیا جس میں انہوں نے کہا کہ میں اس کی ذمہ داری قبول کرتا ہوں. اور پھر ان سے پوچھا گیا کہ جو آپ کی اس کیا سمجھتے ہیں کہ کس بات سے خطرہ ہے, تو انہوں نے جمال خشوگی سے خطرہ تھا. انہوں نے کہا جمال خشوگی سے نہیں بلکہ یہ جو واقعہ ہوا کنگڈم کو اس سے زیادہ خطرہ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سعودی عرب میں یہ تو بات کسی سے ڈکی چھپی نہیں, وہاں پہ ایک کنٹرولڈ قسم کا نظام ہے اور وہاں پر ایک محدود حد تک لوگوں کو اظہار رائے کیا جاتی ہے اور انصاف کا بھی یہی صورتحال ہے. تو اس تناظر میں اسی قسم کا یہ جو ایک فیصلہ ہے, یہ بظاہر تو ایک آئی واش قسم کا ایک کوشش ہے تاکہ ایک خانہ پوری کی جائے. اور جہاں تک جو دوسرے معاملات کا تعلق ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ کا ہمیشہ سے تحفظات رہے ہیں, لیکن امریکہ میں بھی اس معاملے پر ایک تقسیم رہی. انتظامیہ کی بات کریں تو ٹرمپ انتظامیہ نے اس معاملے کو پر اتنا زیادہ پرسو نہیں کیا, جبکہ دوسری طرح جو کانگریس کی سطح پر بات کی جائے تو اس پر بڑے تحفظات کا بھی اظہار کیا گیا. اس کی مخالفت بھی کی گئی, کچھ پابندیاں بھی عائد کی گئیں. تو یہ معاملہ ہے, لیکن بات یہ ہے کہ جمال خشوگی کا جو قتل ہے وہ ایک بہت بڑی ٹریجڈی, ایک بہت بڑا سانحہ اور ایک بہت بڑا ظلم تھا, اور اس کیس میں انصاف ہونا چاہیے, میں یہ سمجھتا ہوں.
اچھا, اس وقت ہمیں سعودی عرب سے چودھری نعمان نے ہمارے ساتھ ہیں. چودھری صاحب, بہت بہت شکریہ, پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ابھی آج ہم بات کر رہے ہیں جمال خشوگی کے قتل کے مقدمے کا جو فیصلہ سامنے آیا ہے, اس کے بارے میں بھی بہت سارے تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے, جو مختلف طرح سے رد عمل سامنے آ رہے ہیں. تو ایک اعتراض جو اس فیصلے کے بارے میں اٹھایا جا رہا ہے وہ یہ بھی ہے کہ سعود القحطانی پر کوئی فرد جرم عائد نہیں کی گئی, جو کہ بہت قریبی حلقے میں شامل ہیں ولی عہد کے, تو انہیں اس ذمہ داری سے الگ کرنے کی کوئی وجہ سمجھ میں آتی ہے؟ کیا شواہد واقعی ناکافی تھے؟
دیکھیے, جب یہ خشوگی صاحب کا قتل ہوا ہے تو اس کے بعد مختلف فرقوں کی طرف سے الزامات عائد کرنا شروع کیے گئے تھے کہ اس میں فلاں شخصیت ملوث ہے, اس میں فلاں شخصیت ملوث ہے. پہلے دن سے ہی جو یہاں سعودی جو ریلیونٹ سرکل تھے ان کا سٹانس یہی تھا کہ اس کی انڈیپینڈنٹ انکوائری کروائی جائے گی اور اس کا جو بھی رزلٹ ہوگا اس کو سارے لوگ مانیں گے. پہلے دن سے یہ بات کر دی گئی تھی, حالانکہ مختلف لوگوں کی طرف سے الزام بھی عائد کر دیا گیا تھا اور بندے بھی نامنیٹ کر دیے گئے تھے کہ انہوں نے یہ لوگ انوالو ہیں ڈائریکٹلی اس چیز کے اندر. پر جو یہاں پہ جو جسٹس کا سسٹم ہے اس کو ڈیو کورس دیا گیا, ساری چیز کی گئی اور اس کی ساری کاروائی بھی سامنے آئی. تو جو لوگ اس کے اندر ملوث پائے گئے ان کو جو ہے ابھی ریسنٹلی اگر آپ نے پوری ڈیٹیل پڑھی اور رپورٹ پڑھی,
جی, سزائے موت اور قید کی سزائیں سنائی گئی. جی بالکل, پانچ لوگوں کو سزائے موت ہوئی.
جو قحطانی صاحب کے اوپر آپ نے سوال کیا, جی جی, اب قحطانی صاحب کی جو آپ لوگوں نے بات کی ہے, دیکھیں بات یہ ہے کہ جب ایک ٹرائل ہوتا ہے اس میں ثبوت آتے ہیں. یہاں پہ جو کورٹ ہے وہ کورٹ آف جسٹس ہے, کورٹ آف لا ہے, ٹھیک ہے. اب لا کے مطابق جو بھی چیز سامنے آئی ہے اس کے مطابق ان کو سزائیں ہوئی ہے. قحطانی صاحب کے لیے جب اگر آپ اس کی ڈیٹیل پڑھیں گے تو مطلب جو ثبوت سامنے آئے ہیں وہ
ناکافی تھے, ناکافی. یہی میں نے پوچھا, آپ نے میرے سوال بھی یہی تھا. جی, میرا سوال یہ تھا. اچھا, یہ بتائیے گا کہ جمال خشوگی کے خاندان والوں کا کچھ رد عمل سامنے آیا ہے؟
ان کے ساتھ ولی عہد نے ذاتی طور پہ دو یا تین دفعہ ملاقاتیں کی ہیں اور ان کو یہ بھی یقین دلایا گیا ہے کہ آپ اس چیز میں مطلب آپ کو پورے طریقے سے اسٹیٹ کی سپورٹ ملے گی اور آپ کو, اور وہ اس پورے سلسلے میں انوالو بھی رہے ہیں, جو بھی پروسیڈنگ چل رہی تھی وہ ان کے لوگ انوالو رہے ہیں. اور اگر آپ کو یاد ہو سیکنڈ جو ان کی ملاقات ہوئی ہے ولی عہد سے, تو اس میں انہوں نے اس پورے پروسیس کے اوپر کانفیڈنس کا اظہار بھی کیا ہے کہ جو بھی کچھ ہو رہا ہے ہم اس سے مطمئن ہیں. تو اب جو ہے اس کے حوالے سے جو ریسنٹ چیزیں آئی ہیں, بریاض کے اندر ہم لوگ تھے, وہاں سے جو چیز ہم لوگوں نے پک کی ہے تو اس میں تو انہوں نے اپنا فل کانفیڈنس کا اظہار کیا ہے, اور کوئی ایسی چیز نہیں بتائی کہ بھی ہمیں قحطانی صاحب کے حوالے سے کوئی کنسرن ہے یا کیا ہے, انہوں نے اپنا فل کانفیڈنس کا اظہار کیا ہے اس کے اوپر.
اچھا, بہت بہت شکریہ چار صاحب, آپ سے میری پھر بھی بات ہوگی. آپ کا بے حد شکریہ وہاں سعودی عرب سے ہمارے ساتھ بات کرنے کا. تو آئیے پروگرام کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں. ہم ابھی بھی انتظار کر رہے ہیں کہ رومان ہاشمی صاحب بھارت سے ہمارا ساتھ دیں گے. اور ان کے ساتھ ہمارے ساتھ ہیں اس وقت کیا رومان صاحب, ہمارے ساتھ ہیں کیا؟ تو اچھا, ابھی تھوڑی دیر میں ان سے ہم بات کرتے ہیں. اتنی دیر میں ہم ڈاکٹر زمرد سے اور محسن صاحب سے اپنی بات جاری رکھتے ہیں. ڈاکٹر زمرد, عراق میں مظاہروں کے تناظر میں عبوری یا نگران وزیر اعظم کی نامزدگی سے کب بھی ہزاروں افراد مظاہرہ کر رہے تھے اور وہ سیاسی جماعتوں کے کسی امیدوار سے بھی مطمئن نہیں ہیں کہ یہ کوئی نگران وزیر اعظم کو نامزد کیا جا سکے. اتنی غیر یقینی سیاسی صورتحال میں نگران حکومت کس حد تک اپنے فرائض ادا کر سکتی ہے؟
جی, اصل میں ہم اگر عراق کی سچویشن کو دیکھیں تو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ امریکن انویژن 2003 کے بعد جو حالات ڈیولپ ہوئے اس میں عراق کا سب سے بڑا مسئلہ آئل رچ ہونے کے باوجود جو رہا ہے اس میں فارن انویژن بھی ہے, انٹرنل ان کی اسٹرائکس بھی ہے, انمپلائمنٹ کے ایشوز ہیں, کرپشن ہے, بے روزگاری ہے, یہ ساری چیزیں جو بیڈ گورننس سے ریلیٹڈ ہیں. اب بات یہ ہے کہ اس کے اوپر ان کا اعتماد نہیں ہے. عوام یہ سمجھتی ہے کہ جو بھی بندہ آ رہا ہے وہ ہمیں ریپرزینٹ نہیں کرتا. تو یہ ایک بڑی اہم بات ہے. اور اس میں ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ یونائیٹڈ نیشنز کی رپورٹ کے مطابق تقریباً 460 لوگ جو ہیں اب تک مر چکے ہیں, اکتوبر 1 اکتوبر سے اب تک, اور 25,000 ہزار کے قریب جو ہے وہ زخمی ہو چکے ہیں انہی مظاہروں اور ان ساری سچویشن کے تحت. لیکن یہاں بڑی اہم بات ہے اس میں میرا خیال ہے, آرٹیکل 81 امپاور کرتا ہے پریزیڈنٹ کو کہ وہ خود سے جو ہے وہ نامینیٹ ہو جائے اگر اس طرح کا کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا یا کچھ اس طریقے سے سچویشن خراب ہو رہی ہے. لیکن اس کا جو مسئلہ ہے اب یہ دیکھیں کہ جب بھی عراق اس طریقے سے ابرپٹلی جائے, امریکہ جس طرح سے عراق سے ابرپٹلی گیا ہے, سسٹم ڈیریل ہوا ہوا ہے, وہ ساری چیزیں ہیں, آئی ایس نے وہاں پر ڈیرے بنا لیے اور وہ ساری چیزیں ایک بڑی بری سچویشن کری ہے. اس میں سب سے زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا اس کو بہت حد تک سیکٹیرین سائڈ پہ لے کے جا رہا ہے, حالانکہ یہ سیکٹیرین نہیں ہے. صرف اور صرف یہ ہے کہ جو ہم سے وعدے کیے گئے تھے, جس طرح عبد المہدی نے جو وعدہ کیا تھا کہ میں جاب دوں گا, 50% کوٹا جو ہے وہ لوکل ورکرز کے لیے ہوگا کانٹریکٹرز میں فارم,
وہ پورا نہیں ہو سکا,
وہ سب نہیں ہوا, تو وہ ایک انریسٹ پھیلا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ ان کے بیسک ان کے یہی ہے کہ ہمارے انٹرسٹ کو سیک کرنے والا بندہ جو ہے وہ آئے اور اس ساری سچویشن سے ہمیں نکالے اور وہ جو انٹرنل جو ان کی پرابلمس کریٹ ہوئی ہیں اس کو کم کرنے کے لیے کوشش کریں. اب وہ امپلائمنٹ سے اور ان کی جو عوام کی حالت ہے اس کے بھی اٹراسٹیز ہیں, اور لیکن ہمیں ساتھ میں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ وہاں پر اور بھی قسم کی جو ڈائنامکس ہیں اس کے وہ کس حد تک آئی ایس کی موجودگی میں بری حد تک, وہ آئی ایس کو پسپا تو کر دیا ہے لیکن ابھی بھی اس کے کچھ اسٹرانگ
جی پاکٹس بھی ہیں وہاں پر اور سپورٹرز بھی ہیں, بالکل
وہ نکالنے کی بہت ضرورت ہے.
اچھا محسن صاحب, اس کا ایک جواب آپ دے دیجیے اور پھر اس کے بعد ہم بھارت کے الیکشن کی طرف بھی چلتے ہیں. رومان صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ہاشمی صاحب ان سے, ہاشمی صاحب ذرا سا ایک توقف کیجیے گا, ہم کوشش کر رہے تھے کہ آپ سے پہلے بات ہو جاتی تاکہ آپ کے ساتھ ہم سیگمنٹ کر لیتے, تو ایک ہم سیگمنٹ شروع کر چکے ہیں تو اس کا ایک اور میں سوال کا جواب لے لوں محسن صاحب سے. محسن صاحب, بدعنوانی ہے, ناقص سہولیات ہیں, ملازمتوں کے مواقع کا فقدان ہے, یہ سارا کا سارا عراق میں مظاہرین کی توجہ کا مرکز ہے جس کی طرف ڈاکٹر زمرد نے بھی اشارہ کیا. آپ یہ فرمائیے گا کہ صورتحال میں اب آپشنس کیا ہیں عراق میں انتظامیہ کے سامنے؟ ڈاکٹر زمرد نے ایک آئین کی شک کا بھی حوالہ دیا, وہ تو ٹھیک ہے صدر کچھ بھی کر سکتے ہیں, لیکن کیا اس کے باوجود آپ سمجھتے ہیں کہ ان ساری چیزوں پر قابو پانا یا صورتحال پر قابو پانا ممکن ہو سکے گا؟
دیکھیں, عراق کی جو اس وقت زمینی حقائق وہ یہ ہے کہ یہ جو مظاہرے ہوئے ان کے نتیجے میں عراق کے جو پرائم منسٹر ہیں ان کو ریزائن کرنا پڑا
جی.
جب وہ آئے تھے تو ان کی ایک اچھی شہرت تھی ٹیکنوکریٹ کی حیثیت سے
جی.
اور معاملات کی سنگینی کا اندازہ آپ اس بات, سیاسی طور پر آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ پرائم منسٹر کے ریزائن کرنے کے بعد ایک کیئر ٹیکر حکومت بنانی تھی تو پارلیمنٹ ابھی تک وہ حکومت نہیں بنا سکی
جی.
یہ جو مظاہرے ہوئے ہیں انہوں نے اس حد تک پرتشدد صورتحال اختیار کر لی ہے کہ ابھی تک عراق میں 500 کے قریب لوگ جو ہیں وہ ہلاک ہو چکے ہیں, تقریباً ہزاروں افراد, اگر میں جو صحیح فگر کوٹ کر رہا ہوں
جی,
تقریباً 19,000 سے زائد لوگ جو ہیں وہ زخمی ہو چکے ہیں جی. یہ صورتحال امریکہ میں نیو یارک ٹائمز نے 2 دن پہلے اپنی ایک بڑی مفصل رپورٹ لکھی عراق کی صورتحال پر, اور اس رپورٹ میں اس نے یہ کہا کہ آج جو عراق میں کرائسس ہے یہ اس کرائسس سے بھی بدتر ہے جو کہ صدام حسین کے وقت عراق میں پیدا ہوا. سو نیو یارک ٹائمز کی اس رپورٹ یا اس دعوے کو اگر ہم درست مان لیں
اور صورتحال
سیناریو میں بیان کر رہا ہوں تو آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی گمبھیر صورتحال ہے. تو اس صورتحال میں جو ہے وہ عراق کی قیادت کو اب معاملات جو ہے وہ ان کے اپنے طے بھی کرنے ہوں گے اور ایک آگے بڑھنے کا راستہ جو ہے
تلاش کرنا ہوگا,
اختیار کرنا ہوگا جی.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر زمرد کا, بہت بہت شکریہ محسن ظہیر صاحب کا. اب ہم بات کریں گے بھارتیہ جنتا پارٹی کے انتخابات کے بارے میں جو بھارت میں ہوئے. رومان ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ ہیں, سینئر تجزیہ کار ہیں بھارت سے. آپ آداب ہاشمی صاحب, ہاشمی صاحب ہیں ہمارے ساتھ؟ اچھا, ان کا ٹیلی فون ڈسکنیکٹ ہو گیا ہے تو ہم بات کرتے ہیں اتنی دیر میں. محسن صاحب بھی چلے گئے ہیں, محسن صاحب ہیں آپ یا چلے گئے؟ میرا خیال ہے محسن صاحب بھی چلے گئے. چلیے اتنی دیر میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ بھارت کی مشرقی, محسن صاحب ہیں آپ؟
ہلو,
ہاں جی رومان صاحب آپ ہیں, ہاشمی صاحب ہیں؟
آپ کی سختی سے بات کر رہے ہیں.
آداب ہاشمی صاحب,
کال کو ہولڈ پر رکھا ہے,
ہولڈ کیا ہوا ہے انہوں نے, یہ ہمیں میسج مل رہا ہے
جی.
میری آواز کان میں کچھ اور آ رہی ہے. ہاشمی صاحب آپ ہمیں سن رہے ہیں؟
ہلو
ہاں جی
آداب
جی جی آداب ہاشمی صاحب ہاشمی صاحب بھارت کی مشرقی ریاست جھارکھنڈ میں ہونے والے اسمبلی انتخابات میں بھارتیہ جنتا پارٹی کو شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے. اس سے پہلے راجستھان مدھیہ پردیش اور چھتیس گڑھ میں بھی کانگریس کے ہاتھوں شکست ہوئی ہے. تو آپ یہ بتائیے کیا یہ کہا جا سکتا ہے جو عام طور پر تجزیہ کار کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم مودی نے جو متنازع سیاسی فیصلے کیے ہیں وہ ان کی شکست کا باعث ہیں یا کچھ اور وجوہات بھی آپ دیکھتے ہیں اس کے پس پردہ؟
دیکھیے اس کے ساتھ اگر خاص کر جھارکھنڈ اسمبلی کے الیکشن میں جو ڈیفیٹ ہوئی ہے بی جے پی کی
جی
اس کی اگر خاص کر بات کریں
جی
تو اس میں رگھوور داس جو چیف منسٹر تھے جھارکھنڈ کے ان کے کئی اقدام جس کا ہوم منسٹری نے بھی اپوز کیا تھا
جی
اور بعد میں پریسیڈنٹ نے بھی اس آرڈیننس کو لوٹا دیا تھا, وہ ٹرائبل جو لینڈز ہیں اس میں امینڈمنٹس کا بل تھا.
اچھا
اب تک جھارکھنڈ کے جو قانون ہیں وہ یہ ہیں کہ جو آدی واسی ہیں, آدی واسی مینس دا نومیڈک پیپل, جو ٹرائبلس ہیں ان کے لینڈ کو وہ صرف آپس میں ہی خرید فروخت کر سکتے ہیں, لیکن سرکار یہ ایسا بل لا رہی تھی حالانکہ پاس نہیں ہو پایا, لیکن اس کا بڑا غلط جو ہے وہ میسج گیا آدی واسی کے بیچ میں, جو اراؤنڈ 22% ووٹ ہے جھارکھنڈ میں آدی واسیوں کے
جی.
اس کے ساتھ 14.5% ووٹ جو ہے وہ مسلمس کے ہیں, پھر کرسچنس کے ووٹ بھی ہیں اسی تناسب سے. تو یہ مسلمس اینڈ کرسچنس اور آدی واسی یہ بی جے پی سرکار سے کافی نالا تھے کئی چیزوں کو لے کر کے.
اچھا.
اور ساتھ ہی رگھوور داس کا جو پرسنل جو ایٹیچیوڈ ہے ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ کافی زیادہ ایروگنٹ تھے, جس کی شکایت ان کے وزرا میں شامل بڑے اہم کلیدی رول میں تھے سریو رائے, وہ اکثر شکایت کرتے تھے پارٹی پریسیڈنٹ امیت شاہ سے اور دوسرے بھی ان کے ایٹیچیوڈ کو لے کر کے رگھوور داس کے, جس باوجود اس کے سینٹرل پارٹی کی جو اعلیٰ کمان ہے سینٹرل کمیٹی جو ہے امیت شاہ ہیں یا پرائم منسٹر مودی ہیں وہ پیٹ تھپتھپاتے رہے رگھوور داس کی, اور معاملہ یہ ہوا کہ سریو رائے کا ٹکٹ کاٹ دیا گیا اور سریو رائے بی جے پی سے الگ ہو کر چناؤ لڑے اور سی ایم کے اگینسٹ چناؤ لڑے, اور سی ایم کو انہوں نے اچھے ووٹوں سے تقریباً مور دین آئی تھنک 13,000.
تو آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کو خود اپنے اندرونی جو تقسیم تھی اس کی وجہ سے بھی نقصان پہنچا ہے؟
ہاں وہ بھی ایک وجہ رہی, اور جو نان آدیواسی نان ٹرائبل جو انہوں نے لیڈر چنا رگھوور داس
جی
جو آدیواسی کمیونٹی سے نہیں آتے ہیں اس کا بھی نقصان ہوا, اور ہیمنت سورین جو ہیں جو ریجنل پارٹی ہے کانگریس نے جن کے ساتھ الائنس کیا جے ایم ایم جھارکھنڈ مکتی مورچہ, تو اس کے لیڈر شیبو سورین ان کے بیٹے ہیں ہیمنت سورین
جی,
تو ان کا کافی زیادہ آدیواسیوں کے بیچ میں مضبوط پکڑ ہے. مضبوط
اب کوئی حکومت اپنے اقتدار کو مضبوط کرنے کے لیے کوئی اصلاحاتی اقدام کر رہی ہے, کوئی ریفارم سوچ رہی ہے؟ کیونکہ بہت سارے متنازع جو معاملات سامنے آ رہے ہیں.
جی ہاں, کیونکہ جیسا کہ آپ دیکھیے سی اے اے کو لے کر کے جو سٹیزن امینڈمنٹس ایکٹ جو پہلے کیب تھا وہ بل تھا, بعد میں پریسیڈنٹ نے اس کو سے سائن کیا تو وہ سی اے اے ہو گیا, وہ ایکٹ بن گیا, لیکن جس طرح سے مسلم کمیونٹی خاص کر کے نارتھ ایسٹ کے علاوہ, نارتھ ایسٹ میں تو اسم ہے میگھالیہ ہے وہاں تو پروٹیسٹ ہو ہی رہا ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں یہ لگتا ہے اسم کے لوگوں کو کہ اگر بنگال سے خاص کر کے بنگالی ہندوز اگر آ کے بس جاتے ہیں تو تریپورہ میں جس طرح سے 10% تریپورہ کی انڈیجینیس پاپولیشن کی آبادی رہ گئی ہے اور 90% وہاں بنگالی ہو گئے ہیں, کوئی بھی چاہے وہ سی پی ایم کی سرکار رہی, 25 سال کمیونسٹوں کی سرکار رہی, پھر بھی تریپورہ میں کمیونسٹ بنگالی چیف منسٹر رہا, ابھی بی جے پی کی سرکار ہے تو بھی تریپورہ میں بنگالی سی ایم ہے بپلو دیو, جن کے فادر 1956 میں ویسٹ پاکستان موجودہ بنگلہ دیش سے آ کے بسے تھے, تو اسم کے لوگوں کو لگتا ہے کہ بنگالی اسم میں بھی آ جائیں گے ہندو, بھلے وہ ہندو ہیں, اور ان کی جو
تو ان سارے مسائل کو دیکھتے ہوئے اشمی صاحب میرا سوال تو یہی تھا کہ یہ سارے مسائل تو ہمارے سامنے ہیں, کیا کچھ عملی طور پر کوشش کی جا رہی ہے کہ ان سارے جو تحفظات ہیں ریزرویشنز ہیں ان کو دور کیا جا سکے؟ بالکل 10-15 سیکنڈ ہمارے پاس ہیں.
ہاں دیکھیے, عملی طور پر یہ ہے کہ رام لیلا گراؤنڈ میں پرائم منسٹر مودی نے سیدھے طور پہ کہا کہ وہ ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट्स जो एनआरसी जो है एनआरसी वो लागू नहीं करने जा रहे हैं, जबकि उनके होम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में कहा था कि सीए के बाद एनआरसी भी लागू करेंगे। एक तो एनआरसी लागू नहीं करने की बात कही,
अच्छा।
दूसरी बात ये सीए लागू एक्ट पास हो गया है लेकिन नोटिफिकेशन नहीं हुआ है।
अच्छा, बहुत
नोटिफिकेशन नहीं
होगा उस वक्त तक लागू नहीं हो सकता। बहुत बहुत शुक्रिया,
दवाओं का एक नतीजा नजर आया।
बहुत बहुत शुक्रिया हाशमी साहब, आपसे मेरी फिर बात होगी। अब प्रोग्राम के मेजबान बेहजत जिलानी को इजाजत दीजिए। मेरे साथ प्रोड्यूसर असफर इमाम और इंजीनियर ज़ोरनियक वाटेक थे। आपसे हमारी बात फिर भी होगी, मुलाकात फिर भी होगी। हमारे इन प्रोग्रामों को सुनते रहिए, हमसे रابطے में रहिए। अब इजाजत, अल्लाह हाफिज़।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताए नजर पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौकिफ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते।
मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज पर यह है वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन। हमारी वेबसाइट है urduvoa.com।
भारत में शहरियत के उस नए मुतनाज़ कानून के खिलाफ जिसे नकाद मुस्लिम मुखालिफ कानून कहते हैं, रैली करने वाले मुजाहिरीन में वो हजारों तालिबात और कदामत पसंद मुसलमान खवातीन शामिल हैं जो कभी कभार ही अवामी मकामात पर सामने आती हैं। इस कानून में मुसलमानों को उन छह मजहबी ग्रुप से खारिज कर दिया गया है जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में ईजा रसानी से फरार इख्तियार करके भारत आने की सूरत में शहरियत हासिल कर सकेंगे। भारतीय दारुल हुकूमत की एक यूनिवर्सिटी में जो मुजाहरों में पेश रही है, एंजना पसरीचा ने खवातीन से ये मालूम करने की कोशिश की कि वो सड़कों पर क्यों आई हैं। एंजना पसरीचा की रिपोर्ट के साथ यास्मीन जमील।
नई दिल्ली में तालिब इल्म मुजाहिरीन के उस जमे गफीर में फौजिया शामिल हैं जो हुकूमत से उस नए कानून के खात्मे का मुतालबा कर रहा है जो पड़ोसी मुल्कों में इजा रसानी की शिकार अकलियतों को शहरियत देने के लिए मजहब को एक पैमाने के तौर पर मुतारिफ करा रहा है। फौजिया कहती हैं,
इंडिया उन्हें एक्सेप्ट करेगी सीए के अकॉर्डिंग और मुस्लिम को नहीं करेगी, यानी कि ये अनइक्वालिटी कर रही है हमारी गवर्नमेंट हमारे साथ, जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो उसको मतलब उसका उल्लंघन कर रही है, उसको हमारा डैमेज कर रही है।
ये अल्फाज थे नई दिल्ली में मुजाहिरीन में शामिल एक तालिबा फौजिया के। जामे मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के बाहर आज़ादी के नारे लगाने वाली कुछ खवातीन अपने चेहरे या नाम जाहिर नहीं करती। खवातीन खाना माएँ, नौजवान और मोमर खवातीन तालिब इल्मों के साथ शामिल हो चुकी हैं। ये एक गैर मामूली सूरत हाल है। भारत में मुसलमानों ने तकरीबन कभी भी मुजाहरों की क्यादत नहीं की है और बेशतर मुस्लिम खवातीन अवामी मकाम से दूर रहती हैं। अब उनकी तादाद इन खदशात के दौरान मुसलसल बढ़ रही है कि नया कानून मुसलमानों को दूसरे दर्जे के शहरी में तब्दील कर देगा। हुकूमत ने इस कानून को एक हमदर्दाना इकदाम करार देकर इसका दिफा किया है, लेकिन मुजाहिरों को दबाने की उसकी कोशिशों ने इश्तियाल को मजीद हवा दी है। रबिया का बेटा उन मुजाहिरीन में शामिल था जो गुज़िश्ता हफ्ते उस वक्त जख्मी हुए थे जब पुलिस यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में दाखिल हुई थी।
हम जिस लिबास में हैं, इस लिबास में हम बाहर ज्यादा नहीं निकलते हैं, अगर पानी सर से ऊपर गुजर चुका है इसलिए हम अपने घर से बाहर निकले हैं और जब तक कि ये वापस नहीं लेंगे उस वक्त तक हम निकले रहेंगे।
ये थी एक तालिब इल्म की वालिदा रबिया। मुजाहिरीन ये मुतालबा भी कर रहे हैं कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की हिंदू कौम परस्त हुकूमत शहरियों की रजिस्ट्रेशन के उस मंसूबे को मनसूख करे जो तमाम भारतीयों से अपनी कौमियत का सबूत फराहम करने का मुतकाजी होगा। हुकूमत की जानिब से ये यकीन दहानी कि भारतीय मुसलमान अपनी शहरियत से महरूम नहीं होंगे इन खदशात को खत्म करने में नाकाम हो गई है कि नए कानून से उनका इखराज उन्हें इस खतरे से दोचार करता है। जामिया मिलिया इस्लामिया की अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट जकीरा रूही ने कहा,
Yeah, why do we have to prove our citizenship? First of all, our forefathers have fought for this nation.
कि अव्वल तो ये कि हमारे लिए अपनी शहरियत साबित करना क्यों जरूरी है, हमारे आबा और अजदाद इस मुल्क के लिए लड़े हैं। ये अल्फाज थे जामिया मिलिया इस्लामिया की अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट जकीरा रूही के। मुजाहिरीन के साथ बहुत से गैर मुस्लिम भी शामिल हो गए हैं जिन्हें डर है कि ये कानून تکثیری معاشرے کی بھارتی روایت کو نقصان پہنچاتا ہے. ایک طالبہ کا کہنا تھا,
I'm a Hindu, but this bill is affecting me because my fellow citizens and my fellow students are being affected by this. In my entire one and a half years in my Jamia, I've been with my Muslim friends. I've shared my lunch with them. I've went to their home in Eid and I've celebrated their festivals.
میں ایک ہندو ہوں لیکن یہ بل مجھے متاثر کر رہا ہے کیونکہ میرے ساتھی شہری اور میرے ساتھی طالب علم اس سے متاثر ہو رہے ہیں. جامعہ ملیہ میں اپنے پورے 1.5 سال کے تعلیمی عرصے میں میں اپنے مسلم دوستوں کے ساتھ رہی ہوں. میں نے ان کے ساتھ مل کر لنچ کیا ہے. میں عید پر ان کے گھر گئی ہوں اور میں نے ان کے تہواروں کی خوشی منائی ہے. یہ الفاظ تھے جامعہ ملیہ یونیورسٹی کی ایک ہندو طالبہ کے. فوزیہ کہتی ہیں,
کیونکہ ہم انڈین ہیں, حق ہے ہمارا, ہمارے کچھ مولک مطلب بیسک رائٹس ہیں, ان کا الگن ہو رہا ہے, ان کو مطلب توڑا جا رہا ہے ہمارے جو بیسک رائٹس ہیں.
یہ الفاظ تھے نئی دہلی میں مظاہرین میں شامل ایک طالبہ فوزیہ کے. ابھی یہ دیکھنا باقی ہے کہ آیا یہ مظاہرے جاری رہتے ہیں یا نہیں, لیکن وہ مسلمانوں اور مودی کے نقادوں میں ان بڑھتے ہوئے خدشات کو اجاگر کرتے ہیں کہ ان کی حکومت ہندو قوم پرست ایجنڈے کو آگے بڑھا رہی ہے. یاسمین جمیل, وائس آف امریکہ.